الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات, ہم سورہ بنی اسرائیل کے مضامین سلسلے وار جمعے کے ان محافل میں پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے پچھلی مرتبہ اس سورت کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا آغاز کیا تھا, اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ان دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے معاشرتی احکامات بیان کیے ہیں. مجموعی طور پر 15 ہدایات ان دو رکوع میں آئی ہیں, اور پچھلی بار ہم نے دونوں رکوع کا ترجمہ کر کے ان ہدایات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ ہدایات کیا کیا ہے. اب انشاءاللہ آج سے ان ہدایات پر ذرا تفصیلی گفتگو شروع ہوگی. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اس مقام پر, وہ ہے کہ صرف عبادت صرف اللہ کی جائے. فرمایا وقضا ربک, اور تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے, تمہارے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے, اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ مگر صرف اسی کی, یعنی مگر صرف اللہ کی. عبادت یہ اتنا ایک اہم فریضہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بندہ پہلی مرتبہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو سورہ فاتحہ میں جو بندے کی پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گفتگو آئی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے, ایاک نعبدو, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, وایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو یہ تو بندے کا اللہ کے سامنے ایک اقرار ہے, ایک وعدہ ہے. اسی طریقے پر جو اللہ کا پہلا خطاب قرآن مجید میں بندوں سے آیا ہے اس میں بھی پہلا حکم عبادت کا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا, اور سورۃ البقرہ کی پہلی 20 آیتوں میں بھی کوئی حکم نہیں. خبری انداز میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید کا پہلا حکم آتا ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں, آیت نمبر 21 میں, اور پہلا حکم اللہ نے یہی دیا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ بندے کی بھی اللہ سے پہلی گفتگو اسی عبادت کے تذکرے سے, اور بندے کا بھی اور اللہ کا بھی بندوں کو پہلا حکم اسی عبادت کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو وہ آیت یاد ہوگی جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. ان دونوں مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں. مجھے بھی اللہ نے اس لیے بنایا ہے, آپ کو بھی اللہ نے اس لیے بنایا ہے, اور تمام جنات کو بھی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار انسانوں کی ہدایات کے لیے انبیاء بھیجتا رہا, اور ہر نبی نے آ کر ایک ہی بات کہی, یا قوم عبد اللہ, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو. تو ان تمام باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عبادت کا حکم کتنا اہم ہے. تو یہاں پر بھی پہلا حکم یہ آ رہا ہے بقضاء ربک، تمہارے رب نے طے کر دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ مگر صرف اسی کی. اب عبادت ہے کیا؟ عبادت کے حوالے سے جب آپ اس کا لغت میں ڈکشنری میں مفہوم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے بچ جانا. لہذا عام طور پر مراسم عبودیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عبادت کا. بتوں کی پوجا مشرکین مکہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ عبادت استعمال فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی. اسی طریقے پر ذرا تھوڑا سا اور مفہوم کے اندر گہرائی میں اتریں گے تو صرف ظاہری طور پر اسے جھکنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ادب و احترام کرتے ہوئے ظاہری طور پر بھی اس کے سامنے جھکنا اور اس کا کہنا بھی ماننا، اس کا حکم بھی ماننا. اب بت تو چونکہ کوئی حکم دیتے نہیں تھے لہذا ان کی تو صرف پوجا ہوتی تھی، ظاہری طور پر ان کے سامنے جھکتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے، ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. لیکن اگر کسی انسان کو معبود بنا مانا ہوا ہے تو وہ انسان اپنا حکم، انسان حکم بھی دے گا. تو لہذا اب پوجا پاٹھ سے بڑھ کر آگے اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. تو یہی لفظ استعمال ہوا پھر غلام کے لیے. عبد عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو. سورہ بقرہ میں آیا الحر بالحر والعبد بالعبد، اگر کوئی آزاد آدمی ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس آزاد آدمی کی جان لی جائے گی، اور اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کی ہے تو غلام کی جان لی جائے گی. کیونکہ عرب کرتے یہ تھے کہ مارا کسی آزاد آدمی نے، جرم ثابت ہو گیا، اب وہ کہتا تھا کہ میں دو غلام دے دیتا ہوں، میری جگہ ان کو مار دو. ظلم ہے یہ، کرے کوئی بھرے کوئی. تو اللہ نے فرمایا غلط ہے، جس نے مارا ہے اسی قاتل کو سزا ملے گی. تو جب قصاص کا حکم آیا تو فرمایا الحر بالحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزادی، غلام کے بدلے غلامی، عورت کے بدلے عورت ہی، جس نے جرم کیا اسی کو سزا ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس دعوت لے کر، تو بڑے تکبر سے فرعون اس کے سرداروں نے کہا کہ انومنو لکما وقومہما لنا عابدون، کیا ہم ان دونوں کی بات مانیں جبکہ ان کی قوم ہماری عابد ہے، ہماری غلام ہے. تو یہ لفظ عبد یہ استعمال ہوا غلام کے لیے. تو عبادت کے کا ایک سرسری مفہوم کسی کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، عاجزی اختیار کرنا. اسی کا مزید گہرا مفہوم کہ صرف ظاہری طور پر نہ جھکنا بلکہ اس کا کہنا بھی ماننا، اس کی اطاعت بھی کرنا. البتہ جب اصطلاحی طور پر یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو پھر اس میں ایک اضافی مفہوم اور شامل ہوتا ہے، اور وہ شامل ہوتا ہے کہ نہ صرف اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور نہ صرف اللہ کی اطاعت کرنا، بلکہ اطاعت کرنا پوری محبت کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ. علماء اکرام نے جو عبادت کی تاریخ لکھی ہے اپنی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ العبادت تجمع اصلین غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. عبادت اپنے اندر دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، ایک حد درجے کی اللہ سے محبت اور ایک اللہ کے سامنے حد درجے بچ جانا اور عاجزی اختیار کرنا. تو عبادت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت کرنا، لیکن یہ اطاعت کسی مجبوری کے ساتھ نہ ہو، کسی ٹوٹے دل کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، احسان مندی کے جذبات کے ساتھ. ان جذبات کے ساتھ اگر یہ اطاعت ہو رہی ہے تو یہ عبادت ہے. یہی فرق ہے عبادت میں اور غلامی میں. غلامی مجبوری کی ہے، ایک شخص خود غلام نہیں بنتا، حالات نے بنا دیا، اور اس کو بعض اوقات اپنے آقا کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا ہے، اس سے کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس میں کوئی انسانیت ہی نہیں ہے. یہ دیکھ رہا ہے کہ میں صبح سے کام کر رہا ہوں، مزید اس نے مجھے کام دے دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے اگر خدا نہ خاصا یہ سوچ ہے, یہ کیا اللہ نے پانچ نمازیں فرض کر دی, یہ کیا اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکامات دے دی ہیں, سود کے بغیر تو آج کل کام ممکن ہی نہیں. اگر خدا نہ خاصا اندر کوئی ناگواری ہے, انسان کہنا مان بھی رہا ہے لیکن ناگواری ہے, تو یہ پھر عبادت نہیں. عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کرنا غلام کی طرح. غلام اور ایک ملازم میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ملازم کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کے کام کرنے کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں. ان اوقات تک تو وہ ڈیوٹی پر حاضر ہوتا ہے, جیسے اس کا وقت پورا ہوا 5 بجے اب وہ کہے خدا حافظ میری چھٹی, میرا ٹائم پورا ہو گیا, اور وہ جس کام کے لیے رکھا جاتا ہے وہی کام کرتا ہے. آپ ڈرائیور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا تھوڑا کمرہ بھی صاف کر دو, جھاڑو بھی دے دو. وہ ڈرائیوری کا کام کرے گا, گاڑی کے حوالے سے سارے کام کر دے گا, گاڑی کی صفائی کر دے گا, لیکن آپ کے دفتر کی گھر کی صفائی نہیں کرے گا. غلام کو ہر حکم ماننا ہے اپنے آقا کا اور ہر وقت ماننا ہے. اسی طریقے پر عبادت یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کا کہنا ماننا, ہر وقت اللہ کا کہنا ماننا, کوئی ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر نہ گزرے. یہاں تک کہ ہمارا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا بشرطے کہ ہم سوتے ہوئے شریعت کے احکامات کا پاس کریں. سوتے ہوئے ایسے وقت میں نہ سو جائیں کہ نماز ہی نکل جائے. 7:30 بجے عشاء کی نماز ہے, نیند بڑی شدید آ رہی ہے, آدمی 7 بجے سو گیا اب کہاں جماعت ملے گی. تو یہ نہیں بلکہ اپنے پورے فرائض ادا کر کے اس بات کا پورا اہتمام کر کے کہ میری نیند کی وجہ سے کوئی میرا فرض چھوٹے گا نہیں. انسان مسنون دعا پڑھ کر سوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کم از کم انسان 10 آیتیں پڑھ کر سوئے. اگر انسان سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہی پڑھ لے تو 11 آیتیں بن جاتی ہیں. اور سوتے ہوئے اپنے خیالات کی حفاظت کرے, اس وقت کوئی برا خیال ذہن میں نہ آنے دے, ذکر کرتے کرتے سو جائے اور پھر صبح اٹھتے ہی دعا پڑھے مسنون دعا. اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے, یہاں تک کہ بیت الخلاء جانا بھی اس کا عبادت ہے کہ اگر وہ دعا پڑھ کے داخل ہو پہلے اندر بایاں پاؤں داخل کرے, اس بیت الخلاء کی تنہائی میں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے, اور اس کے بعد اچھی طرح سے استنجا کرے, پاکیزگی حاصل کرے, اور اس کے بعد باہر نکلے, سیدھا پاؤں پہلے باہر رکھے پھر مسنون دعا پڑھے, تو اس کا یہ عمل بھی عبادت کہلائے گا. اس عمل کے دوران بھی اس نے اللہ کا کہنا شریعت کا کہنا مانا. یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے بشرطے کہ شریعت تقاضوں کے مطابق انسان یہ کام کرے. تو دین میں سے کوئی چیز باہر نہیں, ہر کام دین کے اندر شامل ہے. کاروبار کرنا بھی عبادت ہے بشرطے کہ اس میں حلال و حرام کی تمیز ہو اور وہ کاروبار انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل نہ کر دے, تو یہ کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ ہے اصل میں عبادت کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو. بدقسمتی سے عبادت کے حوالے سے تصور محدود ہو گیا اور ہم نے عبادت سے مراد صرف عبادات لے لی, نمازیں ہیں, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, کچھ بڑی راتوں میں جاگ کر نوافل کا اہتمام کرنا ہے, یہ بلا شبہ یہ چیزیں بھی عبادت ہیں. لیکن صرف یہ عبادت نہیں, عبادت یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانے. جو بھی زندگی کے جملہ معاملات, اب معاملات آپ کو 3 قسم کے ملیں گے عبادت کے حوالے سے. پہلا معاملہ ملے گا آپ کو وہ کہ جس میں آپ کو پورا اختیار حاصل ہے. آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھتے تو کس کا قصور ہے؟ آپ کا اپنا قصور ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھیں. آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نظروں کی حفاظت کیجیے. پورا گھر دیکھ رہا ہو ڈرامے, آپ مت دیکھیں, غلط ہے, حرام ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت ہے, نہیں دیکھنا. اسی طریقے پر پورا گھر جا رہا ہو کسی مخلوط محفل میں, آپ کہیں کہ میں اس محفل میں نہیں جا سکتا, یہ محفل شریعت کے خلاف ہے. کوئی شخص کسی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دے, جھوٹا بہانہ کر دے, آپ کہیں کہ میں سچ بولوں گا, سزا ملتی ہے تو ملے, دنیا کی سزا مل جائے اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا سے بچا لے. حقیقت ہے بیان کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا میں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ایک عبادت کے حوالے سے وہ اطاعت کا دائرہ ہے کہ جہاں پر میرا اور آپ کا اختیار ہے وہاں پر ہمیں فوری عمل کرنا چاہیے. کوئی کوتاہی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, توبہ کر کے رو کر اللہ سے معافی مانگ کے اور پھر سے دوبارہ ہمیں اللہ کی اطاعت پر آ جانا چاہیے. ایک عبادت کا دوسرا دائرہ ہے کہ جہاں پر ہمیں کوئی تھوڑا سا جزوی سا اختیار حاصل ہے, مکمل اختیار حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. لہذا ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف لگائیں, خود تو نماز پڑھیں لیکن گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہیں. وامر اہلک بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. 7 سال کا بچہ ہو تو پیار سے اس کو نماز پہ لگا دیں, 10 سال کا ہو کوتاہی کرے سختی بھی کر سکتے, بلوغت کے بعد تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے, اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے. تو اب آپ وہاں پر کوشش کریں, آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے, گھر پہ بچے بھی نماز پڑھے, بہن بھائی اگر آپ کے ہیں وہ بھی نماز پڑھیں, ان کو تلقین کر سکتے ہیں, ان کو بھی روکیں کہ یہ ڈرامہ اور یہ فحاشی اور بےہودگی گناہ ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں, شیطانی کام ہیں, ان سے بچو. گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو آپ کہیں کہ ہم نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا, اس موقع پر بھی عبادت کرنی, صرف 3 کام کرنے ہیں, نکاح کا انعقاد مسجد میں, مہر لڑکے کی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق, اور لڑکے کی طرف سے کھانے کی دعوت, دعوت ولیمہ. اللہ اللہ خیر سن, نہ کوئی جہیز ہے, نہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے, نہ کوئی مہندی ہے, نہ مایوں ہے, نہ ڈھول ہے, نہ چراغا ہے, یہ سارے کے ساری چیزیں عبادت کی خلاف ورزی ہے. عبادت تو نہیں ہے یہ, یہ تو شیطانی کام ہے, پیسوں کی بربادی ہے, وقت کا ضیاع ہے. غمی ہو جائے تو اس موقع پر بھی گھر والوں کو تلقین کرنی ہے, اپنے احباب کو, دوستوں کو, جہاں جہاں اختیار ہے وہاں پہ تلقین کرنی ہے. کوئی بدعت مت کرو, کوئی سوئم نہیں ہے, کوئی چہلم نہیں ہے, 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے, اس کے بعد سوگ کی اجازت نہیں ہے, اور سوائے بیوہ کے اس کی پوری عزت ہے, 4 مہینے 10 دن اس کا سوگ ہے, باقی کسی کا نہیں. اسی طریقے پر کاروبار کے حوالے سے بھی, خود تو حرام سے بچیں لیکن اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں, جو بھی اپنے متعلقین ہیں ان کو بھی تلقین کریں کہ یہ حرام کمائی اس قدر برا جرم ہے کہ یہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی, کوئی انفاق قبول نہیں ہوتا, بچو اس سے. تو یہ عبادت کا دوسرا درجہ ہے کہ جہاں پر اب کچھ اور لوگ انوالو ہو گئے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائیں, ان کو بھی ان کا مقصد تخلیق یاد دلائیں. پھر عبادت کا ایک تیسرا درجہ ہے جہاں پر کہ اس وقت ہم بری طرح سے بے بس ہیں, اور وہ ہے اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کی اطاعت. ایک ایسا نظام قائم کرنا کہ جس میں عدل ہو, عدلیہ پوری طرح سے آزاد ہو, اور کوئی شخص بھی قانون کی گرفت سے بچ نہ سکتا ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے گورنر ہو, کوئی بھی شخص ہے, لیکن قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں. ایسا نظام کرنا اللہ تعالیٰ میں حکم دیتا ہے کہ یہ نظام قائم کرو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل کے لمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. اے دلو, عدل کرو, ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے پر حدود ہیں, قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, اگر چور پہ چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹو, زانی پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے, شادی شدہ ہے تو سنسار کرو, غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے مارو. یہ قرآن پاک کے احکامات ہیں. ان احکامات پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو پھر عبادت تو نہیں ہو رہی نا. عبادت تو ہے اللہ کی مکمل اطاعت کا نام. تو جب تک اجتماعی سطح پر بھی عادلانہ نظام قائم نہیں ہوگا, اجتماعی سطح پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حدود اور احکامات ناقص نہیں ہوں گے, عبادت ناقص رہے گی. اس لیے کسی نے بڑے دل کے ساتھ یہ شعر کہا ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں. اقتدار باطل کا ہو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہوں اور ہم اپنی نیکی پر مطمئن ہو کہ میں تو پانچوں کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا، آدمی اس پہ مطمئن ہو جائے اور سمجھے کہ میں نے تقوی کے سارے مرحلے طے کر لیے ہیں، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو جب تک اجتماعی طور پر بھی دین نافذ نہیں ہوتا، شریعت نافذ نہیں ہوتی، عبادت مکمل نہیں ہوتی، تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں، اور یہ جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کسی دینی تحریک میں شامل ہونا ہوگا، کوئی جماعت ہی ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کی منزل کو سر کر سکتی ہے، اکیلے تو نہیں کر سکتے۔ لہذا نفاذ شریعت کے لیے کسی تحریک میں شامل ہونا، جماعت میں شامل ہونا لازم ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، اسی طرح سے غلبہ دین کی جد و جہد میں شرکت کے لیے کسی دینی تحریک میں شمولیت لازم ہے، تاکہ ہم اللہ کو کہہ سکے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے، جہاں اختیار تھا وہاں کر رہے تھے، اور جہاں اختیار نہیں تھا اس کے لیے تبلیغ بھی کر رہے تھے، جد و جہد بھی کر رہے تھے، کوشش بھی کر رہے تھے۔ سورہ نور کی آیت سنا کر آج کی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ سورہ نور میں اللہ نے سنچے ہجری میں صحابہ اکرام سے ایک وعدہ کیا، لیکن وعدہ مشروط تھا، فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں، ایمان بھی لائیں اور عمال صالحہ بھی کریں۔ عمال صالحہ کون سے ہیں؟ ان عمال صالحہ میں نمازیں بھی شامل ہیں، تبلیغ بھی شامل ہے، جہاد بھی شامل ہے، جو صحابہ اکرام کرتے تھے۔ تو تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور اللہ ان کو زمین میں خلافت دے دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے خلافت ان کو دی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین دین اسلام اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے گا، اس کے احکامات نافذ ہو جائیں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ضرور ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا، خلافت آ جائے گی، دین غالب ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اب ذرا الفاظ پہ غور کیجئے جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے، فرمایا یا وہ دونا نہیں، اب وہ میری عبادت کریں گے، اصل عبادت اس وقت ہوگی جبکہ اجتماعی سطح پر بھی اللہ کا دین غالب ہو جائے، تاکہ ہر حکم پر عمل ہو، ذاتی اعتبار سے بھی میں عمل کر رہا ہوں، اجتماعی اعتبار سے بھی معاشرے میں سود نہ ہو، معاشرے میں جاگیرداری نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود، اللہ کے قوانین، ان کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں، معاشرے میں عدل ہو، اب عبادت ہوگی، تو یا بدوننی، اب وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ومن کفر بعد ذلک منکم فاولئک هم الفاسقون، البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد کفران نعمت کیا، اللہ اتنے پکے پکے وعدے کرے اور وہ پھر بھی ان وعدوں کے حوالے سے ایمان اور عمل صالح کا تقاضا ادا نہ کریں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ صحابہ اکرام نے واقعتاً ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا، جہاں اللہ کے رسول کا پسینہ بہا وہاں پر انہوں نے اپنا خون بہایا، اور دو سال میں یہ وعدہ اللہ کی طرف سے پورا ہو گیا، 6 ہجری میں سورہ نور میں یہ وعدہ ہوا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تمہارا سمجھانا یہ تھا کہ عبادت ہماری تین سطحوں کی ہے، نمبر ایک جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں، جہاں پر اختیار نہیں ہے لیکن ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ تبلیغ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، محلے والے ہیں، گھر والے ہیں، رشتے دار ہیں، وہاں پر ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ پورے اجتماعی نظام میں اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کام کریں، تب ہماری عبادت مکمل ہوگی۔ تو یہ ہے پہلی ہدایت سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا، انگریزی میں بڑے اچھے الفاظ لگتے ہیں کہ یور لارڈ ہیز ڈیسائیڈڈ، تمہارے مالک نے یہ چیز تو طے کر دی ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی اطاعت نہ کرو. اطاعت اگر ہوگی صرف اللہ کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.